رياء شريته الغراء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخرجه الشيخان بطرق شتى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اسلام کی بڑی تعلیمات میں سے امانت داری و دیانت داری ہے. پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد و پیمان کا پاس رکھنا نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. تمام تعلیمات جو ایمان و اسلام کی ہے ان کو نچوڑ کر کے تو اس سے امانت داری اور دیانت داری بن جائے. دنیا کے کسی آدمی کے ساتھ کوئی برتاؤ نہیں ہو سکتا ہے جب وہ امین نہیں ہے اور وہ دیانت دار نہیں ہے. وہ گھر کا فرد ہو، وہ کاروبار کا ساتھی ہو، وہ محلے کا رہنے والا ہو. اسلام میں اس بات کا بہت زیادہ لحاظ ہے. سب سے پہلے اس کا مظہر وہاں دیکھنے میں آیا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے دن قریب آئے. محدثین کہتے ہیں آپ کل 14 دن بیمار رہے، درمیان میں ٹھیک ہو جاتے تھے، لگتا تھا افاقہ ہوا. سفر کے مہینے میں آپ پر آثار مرض تھے. اور ربیع الاول میں زیادہ تکلیف بڑھی ہے. بغیر کسی نزاع و اختلاف کے 12 ربیع الاول وفات ہے. آج تک عوام و خواص کے ہاں 12 وفات 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں. ولادت میں تو بحث ہے 8-9، لیکن 12 کا قول بہت ضعیف ہے. احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے کہ یہ قول کمزور ہے، لیکن مشہور ہے تو اسی پر عمل ہے. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت فرمانے لگے تھے تو آپ طریقے طریقے سے اہل خانہ کو بھی، پاک بیویوں کو اور صحابہ کو بھی سمجھاتے تھے، اور اشارہ ایسا دیتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم چونک جاتے تھے، یہ تو کوئی آخری مجلس لگ رہی ہے. حجت الوداع میں بھی خطبے کے دوران آپ نے یہ الفاظ کہے نا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اگلے سال ملاقات نہ ہو. اب کے تو جب ملے تو خوب سے لپکنا, شاید کہ پھر ملے یہ ذوق نظر نہ ہو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. عائشہ بی بی کو آپ نے رمضان کے بعد کہا تھا کہ اس سال سفر ہو سکتا ہے. بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ کیسے؟ فرمایا ہر دفعہ جبریل ایک دفعہ قرآن مجید سنتا تھا, اس دفعہ مجھے کہا عائد ہو ایک اور ہو جائے. وَذَلِكَ أَنَّ أَجَلِي قَدْ قَرُوبَ. دنیا کا ہر شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو ریٹائر ہو جاتا ہے. انجینئر نقشے نہیں بنا سکتا, ڈاکٹر سے کوئی علاج نہیں کرتا, لیکن یہ آخرت کے لوگ ہیں, علماء و اولیاء, یہ جتنے پرانے ہوتے ہیں اتنے قیمتی و بیش بہا ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کہے کہ نماز پڑھا لے. ابو بکر صدیق ولایت میں آپ کا عکس ثانی تھا. جمیع صفات اور خوبیاں جو اولیاء کی ہے یہ پیغمبر سے ہی مستنیر اور مقتبس ہوتی ہے, اور وہ کسی میں کسی کسی شان کی ہے. جیسے علی میں شجاعت ہے, حضرت عمر میں ہیبت و جلال ہے, عثمان میں جود و سخا ہے. یہ پیغمبر کے معجزات مختلف رنگوں میں ہیں, لیکن بتری کے اتم اور بکمال اوصاف جمیلہ اور خصال حمیدہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ایک روایت میں کہا ہے کہ گزشتہ امم میں بھی ابو بکر نہیں آئے. جیسے میں خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں تو ابو بکر بھی لاسانی. ابو بکر ایک خاموش سمندر تھا جس کے دریائی یاقوت اور مرجان کو نبوت کی فراست تاڑ چکی تھی. آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کسی نے بھی اسلام کے ساتھ اور میرے ساتھ احسان کیا ہے فَجَازَيْتُهُ بِأَحْسَنَ الْجَزَى إِلَّا أَبُو بَكَر, اس کو بہترین بدلے ہم نے دیے, لیکن ابو بکر کے علاوہ قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گا وہ اس کے احسانات کا خود بدلہ دے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلا کل شیء قدیر. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے بانی اور مبانی دارالعلوم دیوبند, مسند الاحادیث والاخبار والآثار فی الہند للعلماء والاولیاء, انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آئینے کے سامنے جب آدمی کھڑا ہو جائے نا, اور یہ آدمی جو ہے اس کو سمجھ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ جو آئینے میں نظر آتا ہے وہ ابو بکر صدیق سمجھ لو. ایسے کمال صفات اللہ نے عطا کیے, ہر چیز میں مثیل نبوت ہے. بہت مواطن گنے ہیں خصائص میں سیوطی نے اور معرفہ میں ابو نعیم نے. صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنے زبردست پیغمبر کا عکس ثانی ہے. کہ دیکھو پیغمبر کو 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر زینب بنت اسلم یہودیہ نے کھانے میں زہر دیا تھا. وہ کھانا بول پڑا لیکن کچھ لعاب اتر گئے تھے, اور وہ پھر ہر سال ان دنوں میں وہ زہر زور اختیار کرتا تھا اور آپ محسوس کرتے تھے، آپ کلمات اسماء حسنہ پڑھ کر دم کرتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے. وفات کے سال بخاری باب وفات النبی میں ہے کہ آپ نے کہا، یا عائشہ اجد اثر طعام الذی اکلت بخیبر وبہ ینقطع ابہری. بی بی عائشہ، وہ جو مجھے خیبر میں زہر دیا گیا تھا اس کا اثر بہت زیادہ تیز لگ رہا ہے مجھے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میری رگ جان کٹ رہی ہے. یا رب صلی وسلم علیہ. علماء کہتے ہیں زہر سے موت بھی شہادت ہے نا. حضرت حسن مجتبی کی موت بھی زہر سے ہوئی. ایک ایرانی عورت سے شادی کی تھی، بہت شوقین تھے شادی ہو گئے، اور یہ لوگ تو اپنے ہوتے نہیں ہیں. شیر بانو نام تھا اس کا، اور بہت منع کیا گیا حضرت حسن کو. لے حسن بڑے پیارے تھے، وہ کہتے ہیں لوگوں کو نسبت ہو جاتی ہے. حضرت علی نے کوفہ میں اعلان کیا، خبردار کوئی حسن کو بیٹی بہن نہ دے، پھر بھی لوگ دیتے تھے. چند دن کے بعد فارغ کر لیتے. یہ ایسی چچڑ تھی کہ یہ حسن کو ہی فارغ کر گئی. دنیا عجائب ہے، قیامت کے میدان میں یہ سارے نقشے کھلیں گے. وہ حس سے لما فی الصدور، سربست راز جو ہے نا وہاں کھول کے رکھ دیے جائیں گے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. دنیا تو ایسی گزر جائے گی. اسی طرح ابو بکر صدیق کو جو غار ثور میں سانپ نے ڈسا تھا، وہ واقعہ عجائب المخلوقات میں منقول ہے، اور تفسیروں میں بھی مفسرین نے تسلیم کیا ہے کہ ایک سانپ 100 سال سے منتظر تھا، اس کو آسمانی کتب کے درس کے دوران احبار و رہبان سے پتہ چلا تھا، توریت اور انجیل کے علماء سے، کہ نبی آخر الزمان بالکل آنے والے ہیں، اور تکوین کی گھڑیاں اور ان کی سوئیاں بالکل منطبق ہو گئی، اور فارس کے اندر آتشکدے خود بخود بجھتے تھے جو 1000 سال سے بجھے نہیں تھے. اچانک اس میں اندھیرا ہو جاتا تھا، آگ بجھ جاتی. جب ان کے بڑوں سے پوچھا گیا تو کہا نبی آخر الزمان جب دنیا میں ظاہر ہوں گے تو آتشکدے، بت پرستی اور ان کے جتنے گھونسلے ہیں یہ سب مٹ جائیں گے. سلمان فارسی وہیں سے چلے تھے، اور 13 استادوں سے گزرنے کے بعد آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. ہاں؟ رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے اور یا جان قفس سے چھوٹے. بہرحال سانپ نے سوچا کہ مجھے کوئی کہاں چھوڑے گا نبی آخر زمان کو دیکھنے کے لیے. تو اس کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے اس غار میں آرام کریں. بعض اخبار عجیب ہوتے ہیں، وہ بالکل موافق ہو جاتی ہے. اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بما ابو بکر کے غار ثور پہنچے، تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آپ جب اندر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت سے درخواست کی کہ تھوڑا سا وقت دے دے مجھے، اور وہ صاف کیا تو گندا پندا پرانے زمانے کا غار کیا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق نے بہت محنت کی، اور اس میں سوراخ بہت سارے تھے. آپ نے اپنی پگڑی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور اس میں جگہ جگہ دے دی. ایک جگہ پھر بھی رہ گئی تو آپ نے ایسے انگوٹھا رکھا اس میں، اس کو بند کیا. اب پیغمبر آپ اندر تشریف لے آئے. یہ حقائق ہے کہ اس کے منہ پر کبوتری نے آ کے انڈے دیے اور عنکبوت نے وہ جال تانا, گھونسلہ بنایا. اس وجہ سے علماء میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ مسجد سے کبوتر ہٹا سکتے یا نہیں. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ حرمین شریفین کا عمل لے کے رہنا چاہیے. فتاوی شام میں ایک جگہ ابن عابدین نے اجازت دی ہے, دوسری جگہ کہا نہیں گن کرتے ہٹاؤ. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ صرف آتے جاتے ہیں پھر تو خیر ہے, اور اگر بیٹ ویٹ کرتی ہے تو, اگرچہ ہوائی پرندوں کا بیٹ ناپاک نہیں ہے حنفیہ کیا, پھر بھی جب اضافہ ہو شاقت ہو رہا, جب بہت زیادہ ہو تو تکلیف تو پہنچتی ہے. تو ایک اور جگہ جا کے ابن عابدین نے کہا کہ نہیں ان کے گھونسلے اور ان کے جالے ہٹا سکتے, اور جنہوں نے کہا کہ نہیں ہٹائے انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو اس کو بھی میری ہجرت میں حصہ ملا ہے, مجھے بچانے کی کوشش کی. کیونکہ مشرکین نے 100 اونٹ اعلان کیا تھا کہ جس نے پکڑ لیے, 100 اونٹ کیا, ایک اونٹ بہت بڑی چیز تھی, تو وہ تو ہر طرف دوڑ رہے تھے, لیکن یہاں آ کے دیکھ لیتے تھے تو کہ یہاں تو گھونسلہ ہے اور انڈے اور چوزے پڑے ہوئے, یہاں کوئی اندر کیسے جائے گا. اللہ اکبر. بعض واقعات ایسے ہیں کہ محدثین کو صحیح اسانید سے نہیں ملے. ذہبی نے القاعدہ فی علوم الحدیث میں لکھا ہے ہم تو سند کو ایسے ہو ولا ایسے ہو کہتے ہیں, وَإِن كَانَ الْمَتْنُ مَحْفُوظًا وَسَلِيمًا. ہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہرنی مشرکین کے ہاں پکڑی گئی تھی اور آپ تشریف لائے, سلام کیا آپ کو اور کہا کہ ان سے مجھے چھڑا لے, میں بچے ہیں ان کو دودھ پلا کے آتی ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ جائے میں بیٹھتا ہوں. مشرکین بڑا حیران ہو گئے کہ عجیب بات ہے, جانوروں کی سفارشیں ہو رہی, وہ تو عرب و عجم اور سفلی اور علوی فرشی اور عرشی سب کے پیغمبر ہیں. فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے, خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پریدہ تیرا, ایک شاعر نے کہا ہے. تو وہ بالکل وقت ہو گیا اور پھر وہ پہاڑ سے نیچے اتری اور گرد غبار اڑاتے ہوئے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی, اور آ کے آپ سے معافی مانگی اور سر اپنے اسی جال میں دے دیا. کہا وہ ایک بچہ تھا وہ سمجھ چکا تھا, چھوڑ نہیں رہا تھا. پتہ کتنے لوگ ایمان لائے, محدثین نے اس کو بھی اپنے خاص قسم کی مشین سے لائے, ایسے ہو کہا ہے, لیکن وہاں جبل غزالہ موجود ہے مکہ مکرمہ میں, اور یہی تمام ہرنیاں اب بھی وہاں آباد ہیں, اور یہی وہ واقعہ پیش آیا ہے. تو اس لیے ذہبی نے القاعدہ فی علوم الحدیث میں, ذہبی وہ شخص ہے جس کے بارے میں امام الاثر مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ اگر ذہبی کو اوپر بٹھا لے اور قیامت تک کے جتنے انسان جو حدیث روایت کر چکے تھے وہ کھڑے کرے, فَهُوَ يَعْرِفُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَائِ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ وَأَنْصَابِهِمْ وَأَحْصَابِهِمْ وَبُلْدَانِهِمْ, وہ ایک ایک بتائے گا یہ فلاں کا شاگرد, فلاں کا بیٹا, فلاں جگہ رہنے والا, فلاں زندہ, فلاں مرا, یہ اس سے پڑھا ہوا ہے. اتنا بڑا علم اللہ نے ذہبی کو دیا, کیونکہ زمزم کا پانی پیتے وقت چاہے زمزم پر دعا مانگی تھی, اللہ مجھے علم حدیث بکمال عطا فرما. بعض موقع قبولیت کے ہوتے ہیں. حافظ ابن حجر ان کے 200 سال بعد آئے اور انہوں نے زمزم کا پانی پیتے وقت دعا مانگی, یا اللہ مجھے شمس الدین ذہبی جیسے حافظہ دے دے. تو ان کے میزان الاعتدال پر لسان المیزان 7 جلد لکھی. وہ حافظ حافظ ہے, شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم, صدر مدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی بخاری شریف میں فرماتے تھے دیوبند کے اندر حافظ الدنیا ابن حجر نے کہا کہ وہ پوری دنیا کے حافظ, حافظ الدنیا ابن حجر نے کہا. کہتے ہیں ایک اور شخص نے زمزم کا پانی پیتے وقت ذہبی کی یاد میں اور ابن حجر کے یاد میں جمیع علوم و فنون کی دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول فرمائی. حضرت مولانا رفعت الانبر میں لکھتے ہیں فَإِذَا أَبْصَرْتُ فَهُوَ شَيْخُنَا, جب میں نے اچھی طرح نگاہ ڈالی ہمارے استاد مولانا انور شاہ صاحب خود تھے. واقعہ اس طرح بیان کیا جیسے کوئی کسی اور کا قصہ ہے. اللہ اکبر و کبیر. کہتے ہیں کشمیر میں ایک شہزادی کو جنات تنگ کرتے تھے, مہاراجا کی بیٹی تھی اور وہ جنات اسلام کا بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب کو پتہ چلا, آپ نے جنات کو خط لکھا کہ آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, وہ حدیث میں پیغمبر کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, آپ کیوں اس کو تکلیف دیتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ صحیح بات پہنچ گئی, ہمارے ہیلے حوالے نہیں چلیں گے, آج کے بعد ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا پڑے. شاہ انور شاہ سب ایسے, لیکن اس کو بیان کرتے تھے ایک اور انور شاہ تھا تاکہ نسبت اس طرف نہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بہرحال چونکہ ابو بکر صدیق نے وہاں انگوٹھا رکھا تھا غار ثور میں سوراخ کے اندر اور وہ سانپ ہر طرف سے آ رہا تھا, اخیر میں آ کے اس انگوٹھے کو کاٹتا رہا کیونکہ ہٹاؤ یہاں سے تاکہ میں دیدار کر لوں. فخر المرسلین خاتم الانبیاء والنبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اسعد السعدات فی الدنیا والعقبہ شافع الشفعاء یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بکر صدیق کا رنگ بدلتا رہتا تھا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرتے تھے تو آپ کے چہرے انور پر. آپ نے پوچھا کس بات کا رونا رہا؟ انہوں نے کہا جی کوئی چیز کاٹ رہی ہے. آپ نے کہا پاؤں ہٹاؤ. پاؤں اٹھا لیے تو نکل آیا سلام کیا ہو. آپ نے کہا ظالم بھی ایک کائنات کے ایک بہترین انسان کو. اس نے کہا 100 سال سے میں آپ کے انتظار میں رہا ہوں, آج دن تھا ملنے کا تو اس نے سوراخ سارے بند کیے. ایک جگہ سے آ سکتا تھا وہاں انگوٹھا تھا, ڈسنا شروع کیا, مجبور تھا میں. وہ اماد ڈیرے نہ چارئی نہ دوست شاکڑا اور نہ روا د ضرورت کو خرواش. رحمان بابا دلیل پیش کرے لا الہ الا اللہ. یہ جو ابو بکر صدیق کو غار ثور میں سانپ نے ڈسا ہے یہ متوارث ہے, محدثین تسلیم کر چکے ہیں. اور ہر سال انہی دنوں میں دوبارہ ابھارتا تھا اور وہ زہر بڑھ جاتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کر دیتے, لعاب لگا لیتے تھے, کلمات و اسماء پڑھ لیتے تھے, ٹھیک ہو جاتے تھے. حضرت کے وصال کے بعد جب وہ دن آئے تو اب کون ہے جو اس جیسے دم کر لے. بڑھتے گئے بڑھتے گئے یہاں تک کہ 2 سال 24 دن کچھ گھڑیاں ابو بکر صدیق کی خلافت پر گزری ہے اور پھر وصال ہوا ہے. تو جیسے نبی نے وفات کے وقت کہا کہ عائشہ وہ جو زہر مجھے خیبر میں دیا گیا تھا اس کا اثر محسوس کر رہا ہوں اور میری رگ جان کٹ رہی ہے, اس طرح ابو بکر صدیق کو بھی وہ تکلیف دوبارہ ابھر گئی تھی. تو علماء کہتے ہیں نبی بھی موت میں زہر سے شہید ہے اور ابو بکر بھی موت کے سانحہ میں زہر سے شہید ہے. حیاً میتاً اشباہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ. بعض لوگ اپنے کاملین کے ساتھ بالکل ہم رنگ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں حضرت حسن سر سے ناف تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل تھے, اور ناف سے نچلا ایسا پیر چلنا بیٹھنا اٹھنا یہ حضرت حسین کی ادا دیکھنے کی تھی. دونوں مل کر کے اپنے نانا جان کا نقشہ کامل تھا رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال ابوبکر صدیق کو آپ نے کہا کہ یہ نماز پڑھائے گا. کائنات کے اندر مخلوقات کے عہدوں میں امامت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے. اگر اللہ نے زندگی دی اور صحت نے کچھ وفا کی تو منصب امامت پر میں ایک کتاب لکھوں گا, اور جہان کے عجائب و غرائب اس میں ہوں گے, اور سربستہ علوم سارے آشکار ہوں گے. کیونکہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک آیت میں اللہ نبی کو کہتے ہیں اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ, آپ خود ہو تو خود پڑھایا کرے. اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. اوہو, میں ایک جگہ جا چکا تھا, طبیعت بہت ناساس تھی, اور ہمارے ساتھ ایک بڑے دوست قاری حافظ عالم استاذ کو نمش. میں نے ان سے کہا کہ آپ پڑھائے, ان لوگوں نے کہا نہیں آپ نے پڑھانا. او بھائی طبیعت ناساز ہے یار, کہا بیٹھ کر پڑھا. بیٹھ کر امامت ہو سکتی ہے, حنفیہ کا مفتا بھی قول ہے. لیکن بہرحال پھر ہمت ہو گئی اور کھڑے ہو کے پڑھا لی. تو بعض لوگ عجائب و غرائب ہوتے ہیں, اور یہاں تو پیغمبر کو اللہ خود کہتے ہیں کہ جب تک آپ تشریف فرمائیں تو آپ امامت کیا کریں. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ امامت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اسلام میں اس سے بڑا درجہ نہیں ہے. نبوت کے بعد جو مقام ہے, آپ نے کہا مروا ابوبکر فلی ام بن ناس, بخاری. کہو ابوبکر کو وہ نماز پڑھائے. اور جب بی بیوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو بہت کمزور دل کے ہیں اور آپ کی وفات کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور مسلح پہ کھڑے ہوں گے آواز نہیں نکلے گی, آپ نے کہا رہنے دو, انتن صواحب یوسف, یہ چال بازی ہے میں جانتا ہوں. اور پھر آپ نے کہا اب اللہ یوم بالناس الا ابوبکر, اللہ اجازت ہی نہیں دے رہے کہ ابوبکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھا لے. یا اللہ, اس لیے عباس موجود تھے اور آپ کے چچا ہے 3 سال بڑے, اور خالد بن ولید نے ایک موقع پر عباس کو کچھ کہا. آپ نے کہا خالد ایمان کے بعد پھر دوزخ جانے کا شوق ہو رہا ہے, تمہیں معلوم نہیں العام و سن و الاب, میرا چچا میرے باپ کی جگہ پر ہے, خبردار کہ تم نے اس کو کوئی ڈانٹا وانٹا. لیکن جب امامت کا مسئلہ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها, عباس کے ہوتے ہوئے آپ نے کہا ابوبکر آگے اٹھے. یہ امانت داری کی بات ہے, رشتہ داری کی باتیں نہیں. اور آپ نے حضرت عمر کے بارے میں نہیں کہا کہ لو کان عبادی نبی لکان عمر, میرے بات نبی کی گنجائش ہوتی تو عمر نبی ہوتے, لیکن میرے بات کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. لیکن اس عمر کے ہوتے ہوئے آپ نے کہا مرو ابوبکر, ابوبکر سے کہ وہ پڑھا ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. آہا, اور آپ نے ابی بن کعب کو کہا تھا اقرؤ هذه الامه ابی سہا, اس امت محمدیہ کا سب سے بڑا قاری ابی ہے. وہ بھی موجود ہے, نہیں قاری صاحب اپنی جگہ رہے, نماز عالم دین پڑھائے گا, قاریوں کا کام نہیں ہے. القول المستشار میں جلال سیوطی نے لکھا ہے قیامت کی علامات جو شروع ہوئی تو اس طرح ہے, مسجدوں میں جنازے اور عید پڑھے جانے لگے, علماء کے ہوتے ہوئے قاری اور حافظ آگے کیے گئے. یہ علامات قیامت ہے کہ اسلامی اصطلاحات کا تحفظ ختم ہو رہا ہے. اللہ اللہ, بعض سرزمینوں میں جیسے صوبہ سرحد میں یہ کمال ہے کہ وہاں عالم کا مقام ہمیشہ محفوظ رہتا ہے, ایک بہت بڑے عالم فوت ہوئے تھے، ان کے جنازے میں اتفاق سے حضرت الاستاذ مولانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جانا ہوا، بہت بزرگ شخصیت تھی، اور حضرت مولانا کہتے میرے بھی استاذ تھے. تو وہاں صفے بن رہی تھی، ایک آدمی کوٹ پہنا ہوا تھا اور داڑھی خوب کنگھی کر کے کھڑا کیا ہوا تھا، اور سر پہ جنا کیپ تھا، اور سفونا سم کا ہے جی، سفونا سم کا ہے جی. ایک آدمی نے کہا یار اتنا بڑا قاضی مرا ہے، کوئی عالم نہیں جو ہیڈ ماسٹر صاحب پڑھائیں گے؟ وہ ہیڈ ماسٹر تھا، صفے سیدھی کرے، صفے سیدھی کرے. ان کو بہت شوق ہوتا ہے ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، کہ کسی طرح مولوی بن جائے. کہتے فلاں ڈاکٹر مولوی بنے، وہ تو ڈاکٹر ہے، مولوی کیوں ہے؟ اس نے ساری زندگی ڈاکٹری سیکھی. عالم وہ ہوتا ہے جو اول سے اخیر تک علم میں رہا ہے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ کسی کی بھی ناک کالی کرو لال دین دوار بن جائے گا. تو ایک آدمی نے کہا اتنے بڑے عالم فوت ہوئے، پاکستان میں کوئی عالم نہیں کہ ماسٹر سے پڑھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالحنان صاحب جہانگیرے کے، ان کے لیے وصیت ہوئی، وہ پہنچا نہیں. حضرت نے کہا میں یہ آیا ہوں، پہنچ چکا ہوں. کہا راجا راجا جی مہربانی ہو گئی. ایسا اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو شرف دیا ہے، کچھ علم کی بقا اور حفاظت نظر آتی ہو. اللہ، بہت صحابہ اور بہت سارے آپ کے مہاجرین و انصار کئی خصال اور صفات کے مالک موجود تھے، لیکن آپ نے کہا مرو ابا بکر فلی ام بالناس، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے. اللہ اللہ، پھر وہ نماز خالی نماز تو نہیں تھی. جب حضرت کا وصال ہو گیا تو مہاجرین و انصار دو دھڑے ہو رہے تھے، منا امیر و منکم. ہمیں آپ نے کہا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، ایک امیر ہوگا دو نہیں ہوں گے. پیغمبر کی شریعت، پیغمبر کی احادیث آپ نے پیش کی، اور حضرت عمر نے. پھر مسئلہ یہ پیش آیا کہ حضرت کو کیسے نہلایا جائے گا، کہ جس جگہ جسد اطہار تشریف فرمائے، قبر کا کھودی جائے گی اسی جگہ پر، خبردار کے نبی کا جسم اٹھا لیا گیا. امامت کیسے ہوگی؟ کہا امام کوئی نہیں ہوگا، صف صفوں میں کڑے ہوں گے. وہ پیغمبر حیاً میتاً امام ہے. کتنا بڑا علم ہے، تمام صحابہ دنگ رہ گئے. یہ وہ علم تھا جس کے لیے پیغمبر کو وحی ہوئی تھی کہ آپ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو امام نہ بنائے. بخاری اور ابو داؤد میں ہے کہ ابو بکر صدیق فجر کی نماز اتنی بڑی پڑھاتے تھے کہ زننا ان الشمس طلعت، کوئی سورج تو نہیں نکلا، ولیکن کان ابو بکر اعلمنا. یہ منصب ابو بکر کا تھا، ہمارا نہیں تھا، وہ عالم بڑے تھے، وہ جانے سورج نکل نہ جانے. اعتماد دیکھو صحابہ کا. اللہ، اور پختکار کتنے ہیں. اسامہ کم عمر بچہ، آپ نے اس کو مقرر کیا تھا ایک لشکر کا سپہ سالار، اور اس لشکر میں ابو بکر، عمر و عثمان سب موجود تھے، لیکن سپہ سالار اسامہ ہو. اور ایک سرکہ پیدا ہو گیا تھا مانعین زکات، انہوں نے کہا کہ بس نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اب زکات کون وصول کر رہا ہے، ہم خود دیں گے. اور وہ جو مسیلمہ کذاب تھا، وہ جھوٹا مدعی نبوت، وفات رسول سے اس کی تحریک میں بھی کچھ ہل چل مچ گئی. یہ تینوں مسئلے ابوبکر کے سامنے آئے، آپ نے کہا کہ ان تینوں کے ساتھ نبڑنا ہے، ایک کو بھی نرم نہیں کرنا ہے. اسامہ کے بارے میں بڑے صحابہ نے کہا کہ یہ پیغمبر کا معجزہ تھا، کتنے کم سن کو سپہ سالار مقرر کیا اور مصر بھیجا جا رہا ہے، اس کو روک لیا. آپ نے کہا پیغمبر کا مقرر کیا وہ کون روکے گا اس کو؟ کہا تقدم یا حبیبی، میرے پیارے محبوب جائے لشکر لے کے، منصور اور فتحیاب ہو کے آؤ گے. وہی ہوا. اور مانعین زکات کے بارے میں عمر نے کہا کہ ان کے ساتھ بعد میں کہا بعد میں نہیں, آج انہوں نے کہا کہ زکات نہیں لے سکتے, کل کہیں گے ہم کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. کفر میں تو بہت مضبوط تھے, ایمان لا کے کیا ڈھیلے ہوتے جا رہے ہو. عمر کہتے ایسا گھبرا گیا ہمیں کہ زمین پھٹ رہی ہو اندر جا رہا. اللہ نے ابوبکر کو ایسی ثابت قدمی دی تھی. اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ قتال کے لیے تمام صحابہ کو کہا کہ باہر نکلو, اس کو پہلے ہی ختم کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے وہ فتنہ بھی ختم کیا, اسی میں مسیلمہ اور اس کے جتنے بھی لوگ تھے سب قتل کیے گئے, اور فضائے ختم نبوت ہمیشہ کے لیے سازگار ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. سبحان اللہ, اللہ حکم دیتے ہیں کہ امانت داری کا بہت خیال رکھو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب لوگوں کے فیصل بنے, حاکم بنے, جج بنے تو انصاف کا خیال رکھو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. اللہ بہت زبردست نصیحت ہے تمہیں کر رہے ہیں. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ خود سننے دیکھنے والا ہے. لا الہ الا اللہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت جب آیا, بڑے صحابہ نے درخواست کی کہ آپ کسی کو مقرر فرمائیں, پوری امت کا آپ پر زیادہ اعتماد ہے اور امت کو انتخاب کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کی طرف سے انتخاب کر لیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اسلام کے فخر, عزت اور غلبے کا سب سے زیادہ بھروسہ کس پر رہا ہے؟ صحابہ نے کہا عمر پر. فرمایا وَلَقَدْ ظَنَنْتُ قَضَى. میرا بھی یہی خیال ہے. عمر سے کہا تیار ہو جاؤ. اور ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا, اس نے کہا واہ ابوبکر صدیق, یہ کیا ظلم کیا آپ نے, کس کو خلیفہ مقرر کیا؟ مشہور تھا نا کہ عمر بہت سخت ہے, جلال والے عیبت والے. افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. انہوں نے حضرت عمر کا کمال خلق, جمیل و شیم منصب نہیں دیکھا. آپ لیٹے ہوئے تھے ابوبکر, جب اس آدمی نے یہ شور کیا آپ نے کہا بٹھا لو ذرا, یہ جواب بیٹھ کے دینا ہے, لیٹ کے نہیں دینا ہے. اور پھر اس شخص کو کہا یہی سوال اگر قیامت کے میدان میں مجھ سے ہوا تو میں کہوں گا واللہ لقد ولیت علیہم بعدی خیر الرجال, خدا کی قسم میں نے اپنے بعد کائنات کا بہترین انسان خلافت کے لیے منتخب کر کے دیا ہے. اور پھر فرمایا یہی تو میرے خیالات ہیں, اگر کچھ اور ہوا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. شعراء کی آخری آیت پڑھی, دیکھیے تفسیر ابن کثیر. اللہ کہتے ہیں تین آدمی کائنات کے اندر بہت عقل والے ہوئے, عبداللہ ابن مسعود سے تفسیر قرطبی میں منقول ہے ثلاثت من فرسان العقل, تین آدمی عقل کے شاہ سوار ثابت ہوئے. ایک وہ صفورہ حضرت شعیب کی بیٹی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اپنے والد کو کہا یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین, ابا جان انہی کو نوکر رکھے نا, اسے بہترین انسان نہیں ملے گا. علماء کہتے کیا نگاہ تھی اس بچی کی, اس بی بی کے کیا نظر تھی. اور دوسرے عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں خریدا اور گھر لا کے اپنی بیوی کو کہا اکرمی مسواہو اسا ینفعنا او نتخذہ ولدا, بہت بڑے آدمی معلوم ہو رہے ہیں, بہت عزت کا خیال رکھو, ہمیں بہت کارآمد ثابت ہوگا. دو ہو گئے. تیسرے ابوبکر صدیق جس نے اپنے بعد حضرت عمر کا انتخاب کیا ہے. ثلاثۃ من فرسان العقل, تین آدمی عقل کے شاہ سوار ثابت ہوئے. گل محمد عقل لو یا خزانہ دا او چہ خزانہ چا خسوی بادشاہ بوی. آج ساری حکومتیں بیٹھ رہی بے عقلی کی وجہ سے, نہ تجربہ کاری کی وجہ سے. صرف رنگ ڈنگ سے انسان نہیں بنتا, سڑے پر رنگ نہ سڑے کی گی اور سڑے غد جی خود سڑو گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. حضرت علی نے ایک خطبہ دیا ہے کوفہ کی جامع مسجد میں, وہ شیعوں کی معتبر کتاب نہج البلاغہ جلد اول کے اخیر میں لگا ہوا ہے. آپ نے منبر جمعہ میں اعلان کیا, للہ بلاد عمر, خدا کی قسم یہ سارا ملک عمر کا فتح کیا ہوا. انہو اقام السنہ, عمر نے ہی سنت ہر جگہ جاری کی, ہر طرح بے دینی وہ کی ہے, اور وہ دنیا سے گئے اس سے بہتر انسان قیامت تک نہیں. وہی جو ابو بکر نے کہا وہی بات علی خطبہ جمعہ میں کہہ رہا ہے. اسلام میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے کہ آدمی چناؤ میں اور انتخاب میں بہت خیال رکھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے دن جب آئے تو آپ نے امام ابو یوسف کو منتخب کیا جو اپنے زمانے میں علی الاطلاق حافظ الحدیث تھے. عبد الرحمن ابن الجوزی نے الوعی والوعات میں لکھا ہے, ما کان احد احفظا میں ابو یوسف فی وقتی. ابو یوسف سے بڑا حافظ الحدیث اس زمانے میں نہیں تھا. اور خلافت کے قضاء اور چیف جسٹس کے منصب کے ساتھ روزانہ 100 رکعت نوافل کتنا مشکل کام ہے. ہم امام و خطیب ہو کر کے 10 رکعت مشکل سے پڑھ نہیں سکتے. کیا لوگ تھے, کیا عجائب دنیا میں ظاہر ہوئے تھے, رنگ ڈنگ انسانوں کا اور فرشتوی صفات. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اللہ اکبر و کبیرہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ایک شاگرد تھے بہت بڑے اور بڑے مالدار تھے. امام مالک اور ان کے درس پر بے انتہا خرچہ کرتے تھے. درس تو ویسے نہیں ہوتے, درس کے لیے تو مال دولت جٹانا ہوتا ہے, عقل مند اشارہ سمجھ لیتا ہے. علماء کا کام یہ نہیں کہ جمعہ پڑھاتے ہوئے پیلے کرے یہ نہیں وہ نہیں, یہ اس سے اللہ اس دن سے بچائے. لیکن جب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا, اس شاگرد کا نام ابن عبد الحکم ہے. تو ایک اور شاگرد جن کے تھے ابن القاسم, آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میری جگہ بیٹھے گا, کیونکہ علم میں وہ بہت زیادہ تھے. آپ نے کہا امانت میں فرق نہیں کر سکتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ بھی سالوک تھے, تنگ دست تھے, اور ان کے ایک شاگرد تھے جو بے انتہا اخراجات کرتے تھے ان کے درس پر اور ان کے خاندان پر. یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ان کے ہاں مہمان ہوئے, وہ آئے ہمارے گھر, خدا کی قدرت ہے کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں. انہوں نے 1000 غلام اور کنیزیں اس خوشی میں آزاد کیے کہ میرے استاذ میرے گھر آئے, میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے. اللہ. لیکن جب امام شافعی کے ارتحال کا وقت آیا تو انہوں نے ان کے بجائے بویتی کو, جو ان کے مشہور راوی المذہب ہے, اس کا انتخاب فرمایا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, اللہ کا حکم یہ ہے کہ امانتوں کا خیال رکھا جائے. یہی چیز ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ امانت داری کا کا تحفظ نہیں ہے اور منصبوں کو اپنے خواہشات پر بانٹا جاتا ہے تو ملک ہر ادوار سے کمزوریوں کا شکار ہے. ملک میں ملک سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے. حب الوطن من الایمان وہ حدیث رسول نہیں ہے لیکن مقول ہے, عاقل ضرور ہے. کسی مشاق تجربہ کار کا بیش بہا قول ہے, اقوال زرین میں سے ہے, یعنی قیمتی ملغلرہ دا. واقعی پاکستان ہو تو ہم ہے, پاکستان رہے تو ہمارے گھر ہماری عزت آباد ہے. پاکستان کے حکمرانوں کو, سیاسی زعما کو احتیاط سے قدم لینا چاہیے. سب سے مشکل کام تو یہی ہے کہ آپ تجاوزات ہٹا رہے ہیں لیکن آپ کیا حقوق کا تحفظ بھی کر رہے ہیں. تجاوزات ہٹانا یہ حکمران کا کام ہے. فتاوی شام میں لکھا ہوا ہے 50 سال بعد خالی نہیں کیا جا سکتا. بھی گز ہوئے میدان میں دکھاتا ہوں اس کو, 50 سال تک مالکان کہاں گئے تھے. ہاں اگر ان کا مقدمہ دائر ہوا ہے اور اس کا ثبوت ہے پھر 200 سال بعد بھی خالی کرا سکتے. مطلب یہ کہ اس میں شریک کوروں کا لحاظ نہیں ہے, اس لیے لوگ بہت زیادہ رنج اور غم محسوس کرتے ہیں. اور جن سے بہت زیادہ توقع تھی کہ یہ ہمیں سونے کے اینٹیں دلائے گا اور چاندی کے کڑاہوں پہ چلائے گا, جن سے امید وفا تھی وہ بے وفا نکلے. مہر کے تجھ سے توقع تھی ستمگر نکلا, موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا. اللہ تعالیٰ بے گھر اور بے در مسلمانوں کا حافظ و ناصر معین و مددگار رہے. اور یہ چند روزہ حکومتیں اور عارضی اور ٹیمپریری سیاست خانے جو اپنے اغراض اور مفاد کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں, ان کے شر اور مفاسد سے اللہ اول اسلام, مسلمان, دینی مدارس, علماء, طلباء اور تمام دینی حلقے محفوظ فرمائے, اور پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا. کچھ خطبے کے دوران ہندی میں ہے کہ یقعد کما یقعد فی الصلاۃ, قاعدے کی شکل میں بیٹھے. میرے بھائی کو 14 سال پہلے حج کرنے کے لیے رقم دی تھی مگر وہ ابھی تک حج پر نہیں جا سکے, تو ان کے حج کا پر جانا لازمی ہے. جب اس شخص پر حج فرض ہوا وہ نہیں گیا, گناہگار ہوگا. کیا لکھا ہے؟ ایک ڈرائیور ہے, وہ کرش پلانٹ سے کرش لے آتا ہے. وہ پلانٹ والے اس ڈرائیور کو کمیشن دیتا ہے, گاؤں کے مالک کو معلوم نہیں ہوتا. جائز کمیشن جائز ہے اور ناجائز ناجائز ہے. ایک عورت کو شوہر نے 2 طلاقیں دی, 6 ماہ کے بعد 2 اور دی, تو 3 ہو گئی نا, تو 3 کے بعد گنجائش ختم. ہم نے گائے اور بھینس تجارت کے لیے پالی ہے تو اس میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جو جانور علوفہ ہے یعنی قلعے پہ بندے ہوئے اور راشن کھا رہے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, اس کو علوفہ کہتے ہیں. اور وہ جانور جو سائمہ ہے, چرنے والے ہیں اور اکثر حولانے حول سال کے حصے میں, ان پر پھر زکوٰۃ آئے گی. یہ جو باڑے ہیں اور گائے اور بھینس ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ان کی جو آمد ہے اور اس پر سال گزرے تو زکوٰۃ ہے, جانوروں پر زکوٰۃ نہیں. بدعتی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بہتر ہے, پڑھ لی گئی تو دوبارہ پڑھنے میں احتیاط ہے. کہا ہے میرا مطالعہ کمزور ہے, کوئی کتاب بتائے قرآن شریف, شوق سے پڑھو حافظہ قوی ہو جائے. ایک مفتی صاحب کا بیان ہے کہ جس میں انہوں نے یہ وہ شوال کے روز و بطر کے بارات کو تعجب ہے، سب بکواس ہے، فضول بات ہے، اس پہ تفصیلی کلام ہو چکا ہے، اس پر کتابیں چھپ چکی ہیں، احسن المقال میں سارے جوابات ہیں، احسن الوتر میں سارے جوابات ہیں، ہر جمعے کو آپ ایک پرچی گھسیڑ دیتے ہیں. شیعہ لڑکی سے نکاح جائز ہے، شیعہ لڑکے کا جائز ہے، مسلمان تو مسلمان تلاش کرے گا. پرائز بانڈ کے پیسے حرام ہیں، اس کے پارٹیکولر مختلف ہیں، ہمیں پوری اطلاع نہیں ہے. مولانا لدھیانوی کے جوابات بھی منتشر آئے. اجتماعی ذکر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مسجد میں نامناسب ہے، لیکن اگر لمحہ ایسا ہے کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے تو اجازت دی گئی ہے. ہاں افضل الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی، بہترین ذکر آہستہ ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو قابل کفایت ہو. جو انبیاء اور صحابہ کی توہین کرے. شاہ عبدالعزیز نے فتاوی عزیزیہ میں اہانت العلماء کفر پر مطلقاً فتوی دیا ہے کہ علماء دین کی توہین دین اور علم کی وجہ سے توہین کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا. مولانا اشرف علی صاحب حکیم الامت نے بھی امداد الفتاوی میں شاہ عبدالعزیز کے فتوے پر اعتماد کر کے علماء حق کی توہین کرنے والے کو اسلام سے خارج کہا ہے. جو آدمی قصدن نماز نہ پڑھے، سنا ہے کہ شوافی حضرات کیا وہ کافر ہوگا، ہمارے یہاں اس کا کیا حکم ہے؟ ہمارے یہاں بھی یہی حکم ہے کہ عملی کافر ہے. نور الرضا جو فقہ حنفی کی پہلی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے تارک الصلاۃ عمدن کسلت یضرب ضربا شدیدا حتی یسیل منہ الدم. نماز قصدن نہ پڑھنے والے کی پٹائی کی جائے، خون خون کر دیا جائے، یہاں تک یا توبہ کرے نماز شروع کرے یا مر جائے. اور بعض نسخوں میں ہیں ثم یسجن، پھر جیل میں ڈالا جائے. وقضا حکم تارک صوم رمضان. شوہر کی موت یا طلاق کے بعد عورت کے لیے عدت فرض یا واجب؟ واجب فرض عملی کو کہتے ہیں، یعنی فرض کے حکم میں. نماز میں ثنا سے پہلے یا اس کے بعد کوئی دوسری ثنا یا حمد حدیث میں منقول ہے. یہ نفلوں میں ہے، مؤقتات واجبات اور فرائض میں نہیں. صرف سبحانک اللہم پڑھا جائے. تعزیت میں جو بھی آتے ہیں فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے. ہمارے لئے کچھ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، وہ جو بے عقل ہے جو بدعت کہتے ہیں. یہی طریقہ ہے علماء اسلام کا. تمام مسلمانان عالم 1400 سال سے میت کے ہاں جب جاتے ہیں تو اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے اور ہاتھ اٹھاتے. بخاری شریف غزوہ اوطاس میں ابو عامر ابو موسیٰ اشعری کے چچا کے انتقال پر آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرفع یدیہ وقال اللہم اغفر لہ. وہاں ابن حجر نے فتح الباری میں، اور عینی نے عمدۃ القاری میں، اور قسطلانی نے ارشاد الساری میں لکھا ہے ففیہ دلیل بأن رفع الایدی فی الدعاء للمیت سنۃ و مشروع. بدت بدت کہنے والے بے عقل ہیں. ہم تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہمارے تمام بزرگ تعزیت کے اندر ہاتھ اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ، وہ تیسرے دن کی دعا کے لیے بھی جاتے تھے اور خود فرماتے تھے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو. اور جب کوئی پنجپیری اور لا مذہب کچھ کہہ دیتا ہے تو حضرت فرماتے، بخاری کی حدیث میں موجود ہے، دلیل کے لیے بخاری کی حدیث کافی. شاہ اسحاق نے ایک کتاب لکھی ہے اربعین مسائل، جیسے میاں مسائل لکھے اربعین، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا زیادہ بہتر ہے. آداب تعزیت ہم جمع کر رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک توفیق دے تو انتہائی تفصیلی جوابات آ جائیں. قائد اخیر میں رب جعلنی کی جگہ قرآن کی کوئی اور دعا رب بناتنا فی الدنیا، امام اعظم صحیح منقول ہے. بعض لوگ تیز آندھی چلتے وقت اور سیلاب وغیرہ کے تیز ہونے کے وقت اذان دیتے ہیں. فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم میں لکھا ہے کہ یہ مشائخ کے اعمال سے ثابت ہے. دعائیں دی اللہ جزائے خیر دے. اردودان طبقے کے لیے واقعہ معراج شریف کے عجائب پر تفصیلی کتاب کون سی؟ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مرحوم کے تین مقالے مشہور ہیں، ایک روح پر ہے اور ایک معراج پر ہے اور ایک سیر سماوات پر ہے. وہ معراج کا مقالہ بڑا عجیب و غریب ہے. اور ویسے حضرت الشیخ و مرشد امام اہل سنہ محقق الاثر مولانا سرفراز خان کی کتاب دو السراج فی تحقیق المعراج بہترین کتاب ہے. جمعہ کے دو خطبے کے درمیان بیٹھنا کیا حکمت ہے؟ نہیں بیٹھتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ یا ڈانس شروع کر لو. بیٹھنا نہیں ہے آپ نے تو کرنا کیا ہے؟ لیٹنا ہے کیا؟ امام اس لیے بیٹھتا ہے کہ پیغمبر خطبہ دے کے آرام کرتے ہیں تھوڑا سا، اتنا کہ تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے، اس میں سانس بحال ہو جاتی. سوال ایسا کرو کہ کچھ سمجھ نہ آئے. بعض لوگ نماز کے دوران وہ چھینک کے جواب میں غلطی سے الحمدللہ، نماز نہیں فاسد ہوتی اس، الحمدللہ کلمت مشروعات فی الصلاۃ. یا ہمارے ایک نمازی ہے اب تو خیر، تو وہ بھی شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ. تو میں نے کہا یہ اردو چھوڑ دو، صرف الحمدللہ بھی منع ہے، اتنا ہے کہ نماز ہو جائے گی. اللہ آپ کے علم معرفت میں اور بترقی آمین. صحت عاجلہ نصیب فرمائے. گھر میں بعض اوقات کچھ درسی کتب ایسی ہوتی جن کے اوپر جانداروں کی تصاویر ہوتی ہیں، اگر ایسی کتاب میز پر رکھی اور سامنے نماز ادا کر لی جائے. علماء دین کہتا ہے تصویر جو سمجھ میں آ رہی ہے اس کا دائیں یا اوپر یا سامنے ہونا سخت حرام گناہ کبیرہ ہے. ہاں اس کا ڈھانک لینا نماز کے وقت ضروری ہے. میرے والد نے وصیت کرتے ہوئے مجھے اہل بدعت کے ساتھ ازدواجی تعلقات سے منع فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو اچھا خاندان مل گیا اور اصلاح کی بھی امید ہو. شاباش. ہاں یہ بےغیرت بیٹھے اپنے غرض کے لیے مرحوم باپ کے آنکھوں پر اور چہرے پر مٹی ڈال رہا ہے. پہلے اس کو سیدھا کر لے پھر آپ نکاح کر لے. تو انہوں نے تو بدعتیوں سے منع کیا، اہل حق سے تو منع نہیں کیا. اچھا جی کون ٹنگا کو ذرا. بعض علماء کہتے کہ اخیر میں مولانا عبیداللہ سندھی کے عقائد کچھ فرق آ چکا تھا. تفسیر الہام الرحمن سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا عبیداللہ سندھی پر کچھ زوال آیا تھا. ایک غیر مقلد ساتھی نے سوال کیا کہ آپ کی نماز جس میں زبان سے نیت کرنا، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ نیت باللسان حسن بہتر ہے. غیر مقلد کو چھوڑو، اس کو اور بیل کو ایک نظر سے دیکھو. پانی کی لائن میں گٹر کے پانی مل جائے اس میں اگر کسی نے نمازیں پڑھی معلوم نہیں ہے تو اللہ معاف کرے، معلوم ہوا تو لٹا دے. ایک شخص حج فرض ہونے کے بارے میں بعد انتقال کے اولاد اس کی طرف سے، حج فرض ہونے کے بعد اولاد بعد میں کر لے بہتر ہے. آج کل یہ تبلیغی خطیب اس اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب انسانوں سے محبت کرتا ہے چاہے وہ کافر ہو. غلط کہتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ لا یرضى لعباده الکفر، قرآن میں ہے اللہ کافروں سے بہت ناراض ہے. وہ اللہ پر بھی تہمت لگاتا ہے، نبی پر بھی جھوٹ بولتا ہے، اور اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے در پہ ہے. وہ پرلے درجے کا ملحد اور زندیق ہے، اس کی تمام باتیں جھوٹی ہیں. کیا زمزم کا پانی ایک سانس سے پیے؟ نہیں، تین سانسوں سے پیے، دعائیں مانگ کے پیے، کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر. اللہم اہدنا بالہدیٰ ونقنا بالتقویٰ واغفر لنا فی الآخرۃ والأولیٰ. یہ بھی پانی پینے کی دعا ہے، مطلقاً بھی پڑھی جا سکتی ہے. کاروبار میں کچھ رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. کثرت سے استغفار کرے خیر ہو جائے. لکھا ہے کہ بھائی عبید جو القلم والے ہیں ان کی والدہ فوت ہوئی ہے، اللہ بخشش فرمائے اور ان کے تمام پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. جہاں کہیں ایمان پر میت ہوئی ہے اللہ بخشش فرمائے اور ان کے پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، جو اموات ایمان ہو چکی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو رزق کے اور کسب کے مسائل میں الجھا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، دستگیری فرمائے. جملہ حاضرین مجلس کی اللہ دعائیں قبول فرمائے. جن کے لیے یہ فکر مند ہے ان کے حق میں بھی اللہ تعالی مبارک مجلس کی مبارک دعائیں قبول فرمائے. سب کا اللہ انجام بخیر و عافیت فرمائے. عاجز اور فقیر کے لیے اللہ صحت شفا تندرستی کے فیصلے فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.